بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
सामईन रेडियो तहरान की तीसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक वज़ुहा की तिलावत समात फरमाई, कारी थे करीम मंसूरी। सामईन, हमारी ये तीसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेब में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6175 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामईन, हमारी रात की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम उसवाए बशरियत, और नशरियात के आखिर में आप सामईन दुआए कुमैल के इख्तिबासात समात फरमाएंगे। सामईन, ये तो रही हमारी तीसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehertv.ir। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عالمی اہل بیت اسمبلی کا ساتواں اجلاس تہران میں شروع۔ ابتدائی تقریب سے صدر رئیسی کا خطاب، انسانیت کی بقا کے لیے معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ضرورت پر تاکید۔ سیلاب متاثرین کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی امدادی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل محمد باقری نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انسانیت کی نجات کا راستہ قرار دیا ہے۔ تہران میں عالمی اہل بیت اسمبلی کے ساتویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکہ سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دور حاضر کا انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت اور ان کی نورانی راستے پر چل کر نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے انسانی سماج کو درپیش خطرات اور خاص طور پر ثقافتی یلغار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر مبلغ حضرات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نورانی اور نجات بخش راستے کو صحیح طریقے سے پہنچائیں تو دنیا کے تمام حریت پسند لوگ اسے قبول کر لیں گے۔ صدر ایران نے انصاف اور عقلانیت کو تعلیمات اہل بیت اطہار کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام صرف سن 61 ہجری کے سماج کی اصلاح کے لیے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک دنیا قائم ہے امام حسین علیہ السلام کی فریاد گونجتی رہے گی اور عدل و انصاف کے طلبگار سید الشہداء کی آواز پر لبیک کہتے رہیں گے۔ صدر مملکت نے تسلط پسند عالمی طاقتوں کو موجودہ دور میں قدیم دور جہلیت کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ تسلط پسند طاقتیں اپنے جاہلانہ پیغام کی تبلیغ کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عالمی اہل بیت اسمبلی کا ساتواں اجلاس آج تہران میں شروع ہوا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء شریک ہیں۔ یہ اجلاس 3 دن تک جاری رہے گا۔ ایران کی مسلح فوج کے کمانڈر جنرل محمد باقری نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تہران میں پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل محمد باقری نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کی جانب سے ہر ممکن امداد کی فراہمی کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی حکومت اس مشکل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایرانی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان دفاعی میدان میں تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی دفاعی پیداوار پر عالمی پابندیاں 1 سال پہلے ختم ہو چکی ہیں، اس لیے تہران اور اسلام آباد میں دفاعی تعاون میں توسیع کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جنرل باقری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ پیش رفت کی جانب گامزن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے اعلی فوجی افسران دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے بڑھانے میں خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت اسلام آباد تہران کے ساتھ تعلقات و تعاون کے فروغ کی خواہاں ہے۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے عوام کے درمیان دیرینہ مذہبی و ثقافتی رشتے پائے جاتے ہیں، اور یقیناً ہماری مسلح افواج کے درمیان رابطوں سے دونوں ملکوں کے سیاسی اور سفارتی تعلقات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ واضح رہے کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اپنے ایرانی ہم منصب ایئر مارشل حمید واحدی کی دعوت پر ان دنوں تہران کے دورے پر ہیں۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے افغانستان میں پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حسن کاظمی قمی نے افغانستان کے امور میں اپنے روسی ہم منصب ضمیر کابلوف کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایران ہمسائے ملکوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن و ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر ایران کے خصوصی نمائندے کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں افغانستان میں پائیدار امن کے قیام اور دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے علاقائی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ میں ایشیائی امور کے ڈائریکٹر جنرل ایشیائی امور کے ڈائریکٹر جنرل سید رسول موسوی کے ٹویٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں ایران اور روس کے نمائندوں کے درمیان یہ ملاقات بدھ کو ماسکو میں ہوئی، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایران کی جانب سے انسان دوستانہ امداد کی پہلی کھیپ پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ایران نے انسان دوستانہ امداد کی پہلی کھیپ زمینی راستے سے پاکستان پہنچا دی ہے، اور رمضان بارڈر پر پاکستان کی انجمن ہلال احمر کے عہدیداروں نے یہ امداد وصول کی۔ یہ امدادی کھیپ بلوچستان کے عوام کے لیے ارسال کی گئی ہے، جہاں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے دنیا کے مختلف ملکوں اور بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جمعرات کو سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی جمعوری سے متعلق ایک اجلاس میں عالمی برادری اور امدادی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے افغان عوام کو خاصا جانی و مالی نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت سیلاب متاثرین کو مختلف ملکوں اور امدادی اداروں کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ خاتون مجسٹریٹ اور اعلی پولیس افسران کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو عبوری ضمانت میں توسیع دے دی ہے۔ اسلام آباد کی خاتون مجسٹریٹ اور اعلی پولیس افسران کو مبینہ طور پر دھمکیاں دینے کے معاملے میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جبکہ عدالت نے انہیں 25 اگست کو ضمانت دیتے ہوئے 1 ستمبر تک گرفتار نہ کرنے سے روک دیا تھا، اور اب ان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں خود پیش ہوئے۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد کوآرڈینیشن کمیٹی نے پارلیمنٹ کی تحلیل کے بارے میں اپنے موقف کے اعلان کو عدالتی فیصلہ آنے تک مؤخر کر دیا۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد کوآرڈینیشن کمیٹی کے رکن علی الفتلاوی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے تحلیل کے بارے میں عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ہی ہم اپنے موقف کا اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم میانہ روی پر یقین رکھتے ہیں اور اس اتحاد کے بیشتر رہنماؤں کے بیانات سے اس بات کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ الفتلاوی نے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص قاتل اور مقتول میں تمیز نہیں کر سکے اسے ملکی افواج کا کمانڈر ان چیف ہونا زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اصل مشکل یہ ہے کہ کس طرح سے عراقیوں کے درمیان خون خرابے کو روکا جائے۔ عراق کی عدالت عظمیٰ نے ملک کی پارلیمنٹ کی تحلیل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ ملتوی کر دی ہے۔ عراق کی اعلیٰ ترین فیڈرل عدالت کے ایک ذریعے نے شفق نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ پارلیمنٹ کی تحلیل کی درخواست پر کیس کی سماعت پر فیصلہ سنانے کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ بدھ کو سنایا جانے والا تھا، جسے پھر جمعرات تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل صدر دھڑے کے رہنما نے پارلیمنٹ کی تحلیل کے بارے میں عراق کی عدلیہ سے مداخلت کرنے کی درخواست کی تھی۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے تاکید کی ہے کہ ملک میں فتنہ و بحران اور بدامنی پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی ہر بیرونی سازش کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور ہر بیرونی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ایک بیان میں اربعین حسینی کے عظیم ملین مارچ کا وقت قریب آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی رضاکار فورس ملک میں امن و امان اور رفاہی خدمات پیش کرنے کے لیے اپنی جان و تن و جافشانی کے ساتھ مکمل آمادہ ہے۔ اس بیان میں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اربعین کے عظیم ملین مارچ کو کامیاب بنانے اور اس مارچ کے خلاف ہر قسم کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ الحشد الشعبی نے عراق میں حالیہ چند دنوں کے واقعات میں ہونے والے جانی نقصان پر صدر گروہ کے رہنما اور دیگر عراقی رہنماؤں نیز عراقی قوم کو تعزیت بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ حالیہ چند روز کے دوران صدر گروہ کے حامیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 20 افراد جاں بحق اور تقریباً 800 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ غرب اردن کے علاقوں نابلس اور البیرہ میں صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں 2 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے بلاتا کیمپ پر حملے کے دوران بلا اشتعال فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں سام خالد نامی ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اسے اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ اپنی گاڑی کے ذریعے بلاتا کیمپ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ غرب اردن شہر کے البیرہ کے قلدیا کیمپ میں صہیونی فوجیوں کے حملے کے دوران ایک اور فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے، جس کا نام یزن افانا بتایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بلاتا کیمپ پر حملہ کیا، جس کے دوران فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اس حملے کے دوران جاسر ابو حمادہ نامی ایک فلسطینی کو دوسری بار گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے بلاتا کیمپ پر حملے کے دوران البیرہ کے علاقے میں واقع ایک تجارتی مرکز کو بھی آگ لگا دی ہے. دوسری جانب صہیونی حکومت نے جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما بسام اسعدی کو رہا کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے. بسام اسعدی کی رہائی اسرائیل اور جہاد اسلامی کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بندی کی شرائط میں شامل تھی. صہیونی حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک جہاد اسلامی کے رہنما کو رہا نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے بھی ایک بار ان کی رہائی کو مؤخر کیا جا چکا ہے. غاصب صہیونی فوجیوں نے بسام اسعدی کو گزشتہ مہینے غرب اردن سے گرفتار کیا تھا. بسام اسعدی کی رہائی ایسے وقت میں مؤخر کی گئی ہے جب غرب اردن سے ان کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران اسرائیل نے غزہ پر حملوں کا آغاز کیا جو 3 روز تک جاری رہا. اسرائیلی فوج نے فضائی بمباری کر کے جہاد اسلامی کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے 2 کمانڈروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا, جبکہ دیگر علاقوں پر کیے جانے والے حملوں میں مزید 47 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. شامی فوج نے ایک بار پھر غاصب صہیونی فوجیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا. ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق شامی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے صہیونی فوج کی جانب سے شام کے دارالحکومت دمشق کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے راستے دمشق درہ شارہ اور القصوہ شہر پر داغے جانے والے میزائلوں کو ہوا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. اس حملے میں چند گھنٹے قبل بھی صہیونی فوج نے حلب پر میزائل حملہ کیا جس کو شامی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے مقابلہ کر کے تباہ کیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں یہ ہمارا ہفتہ وار پروگرام اسوہ بشریت۔ جی ہاں سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کے بعد شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت، اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات۔
سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت امام ہادی علیہ السلام کی مناسبت سے عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی توجہات زیارت جامع کبیرہ کے بعض فقروں کی جانب مبذول کرائی تھی، کہ جن میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے بے مثال سلسلے کی عظمت کو امام ہادی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ یہ زیارت نامہ ایک خزانہ ہے کہ جو امام ہادی علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اس امر کی علامت ہے کہ اسلام کے حقیقی اور سچے رہنماؤں کی بے بدیل اور عدیم المثال شخصیات کا کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی فرد یا کسی بھی صاحب منصب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خلافت کے غاصبین کے، جن کے وجود کی گہرائیوں میں بغض و حسد کے شعلے بھڑک رہے تھے، ان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو برداشت کرنے کی بالکل تاب نہیں تھی۔ اسی لیے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جب تک وہ قید میں رہیں گے، ان میں حکومتوں سے مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی۔ فرزند رسول حضرت امام ہادی علیہ السلام کو امامت کے آغاز سے قبل دو حکمرانوں، مامون اور اس کے بھائی معتصم کا سامنا تھا، اور آپ ان کی ماہیت و حقیقت اور شیطانی سیاستوں سے مکمل طور پر آشنا تھے۔ لیکن امام ہادی علیہ السلام کے حالات ان کے دور امامت میں زیادہ سخت اور دشوار ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو اس دور میں چار ایسے عباسی خلفاء کا سامنا کرنا پڑا تھا جو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے اور اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کسی بھی انسانیت سوز اور جارحانہ اقدام سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان عباسی خلفاء کے درمیان متوکل سب سے زیادہ کینہ و عداوت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رکھتا تھا، اور اس کا بغض و کینہ اس وقت زیادہ برملا ہوا کہ جب اس نے 236 ہجری قمری میں حکم دے کر سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کو، جس کا ذکر ہم گزشتہ پروگرام میں کر چکے ہیں، بالکل ویران کر دیا اور اس زمین پر ہل چلوا کر زراعت کروائی تاکہ آپ کے زائرین زیارت سے محروم رہیں۔ لیکن تاریخ میں منقول ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے تمام تر دھمکیوں کے باوجود اس ویران شدہ جگہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے تھے اور ان سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ سامعین، ایک دن متوکل نے یہ محسوس کیا کہ اس کے اس جارحانہ اقدامات کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کے جذبات اور عشق و محبت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور لوگ ویسے ہی زیارتوں کو جا رہے ہیں، تو اس نے غصے میں آ کر اپنے ایک درباری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم جتنا بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جائیں لیکن ہمیں کوئی نہیں چاہتا اور پسند نہیں کرتا، ہماری محبت کسی کے دل میں نہیں ہے، جبکہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکال باہر کر دیں، تو اس کا بھی ہمیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے بہت ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اہل بیت کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے اور تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ سامعین، عباسی خلفاء میں سے خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفے کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام رسانی کا عمل بہت ہی خفیہ طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ چونکہ امام علیہ السلام سخت کنٹرول میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا۔ متوکل نے اچھی طرح سے اس بات کو درک کر لیا تھا کہ تمام تر نیرنگیوں اور مکر و فریب کے باوجود کہ جو وہ اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے انجام دے رہا ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس نے مامون کی طرح کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرو بلایا تھا، اور معتصم کے جس نے امام جواد علیہ السلام کو مدینے سے بغداد منتقل کیا تھا، اس نے بھی امام ہادی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ بلا لیا، لیکن اس حقیقت کو بھول بیٹھا تھا کہ وہ بھی اپنے اسلاف اور بزرگوں کی طرح تدبیر الہی اور مشیت الہی کے سامنے استقامت نہیں کر سکتا، اور امام علیہ السلام کی روز افزوں مقبولیت کو کہ جس کا سرچشمہ ارادہ و مشیت الہی تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ اسی بنا پر لوگوں کے درمیان امام علیہ السلام کی مقبولیت اور اثر و رسوخ میں نہ صرف اضافہ ہو رہا تھا بلکہ تاریخی شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے، بعض درباریوں میں بھی یہ اثر و رسوخ نمایاں تھا، اور اس کے کچھ اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی امام علیہ السلام سے عشق و محبت کرتے تھے، کہ جن میں سے ایک عرب کے نامور شاعر اور ادیب ابن سکیت کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جو متوکل کے بچوں کے معلم تھے۔ سامعین، ابن سکیت نے امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ درک کیا ہے، اور وہ آپ حضرات کے خصوصی شیعوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابن سکیت بغدادی علم نحو و لغت کے امام مانے جاتے تھے، اور متوکل نے اپنے دو بیٹوں معتز اور معید کی تعلیم کے لیے انہیں مقرر کیا تھا۔ ایک دن متوکل نے ان سے پوچھا کہ تمہیں میرے ان دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت ہے یا حسن اور حسین علیہ السلام سے۔ ابن سکیت محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے۔ اس سوال کو سن کر بیتاب ہو گئے اور انہوں نے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے دھڑک کہہ دیا کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا کیا ذکر، میرے نزدیک تو علی علیہ السلام کے غلام قمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تم اور تمہارے ان دونوں بچوں سے کہیں زیادہ محبوب اور برتر ہیں۔ متوکل کے جسے اس طرح کا جواب سننے کی بالکل توقع نہیں تھی، آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گتی سے کھینچ لی جائے۔ یہی ہوا اور اس طرح آل رسول کا یہ فدائی درجۂ شہادت پر فائز ہوا۔ سامعین، متوکل کے جو امام ہادی علیہ السلام کی مقبولیت اور اثر و رسوخ سے بہت سخت نالا تھا، ہمیشہ اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے امام ہادی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ابن جوزی کہتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے خلاف متوکل کو غلط خبریں ملی کہ انہوں نے اپنے گھر میں اسلحہ، خطوط اور دیگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ان کے شیعوں کی ان کے پاس ہیں، اور امام علیہ السلام حکومت کے خلاف مسلح کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ متوکل نے، کہ جو اس طرح کے موقع کے انتظار میں تھا، ایک گروہ کو رات کے وقت بھیجا اور لوگ اطلاع کے بغیر امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے اور گھر کی تلاشی لی۔ تاہم ان لوگوں نے آپ کو ایک کمرے میں اکیلا پایا اور دیکھا کہ آپ اون کا لباس پہنے ہوئے اور امامہ سر پر باندھے ہوئے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں اور قرآن کی آیات، وعد و وعید کا زمزمہ کر رہے تھے۔ آپ کو اسی حال میں گرفتار کر کے متوکل کے پاس لائے اور کہا کہ ہم نے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں پایا، صرف یہ دیکھا کہ آپ روبہ قبلہ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے سامنے کھڑے ہو گئے جبکہ وہ شراب پیے ہوئے تھا اور شراب کا جام ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ جب اس کی نظر حضرت پر پڑی تو اس نے آپ کی تعظیم کی، آپ کو اپنے پاس بٹھایا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے گھر ان چیزوں میں سے جو بتایا گیا تھا کچھ نہیں ملا تو متوکل کو کوئی بہانہ نہ مل سکا۔ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ شراب کے جام کی پیشکش کی۔ حضرت نے فرمایا، ہمارے گوشت اور خون میں ہرگز شراب کی ملاوٹ نہیں ہے، مجھے اس سے معاف رکھ۔ متوکل نے حضرت کو معاف رکھا اور کہا، میرے لیے کوئی شعر پڑھے جو میری پسند کا ہو۔ حضرت نے فرمایا، مجھے ایسا کوئی شعر یاد نہیں ہے۔ متوکل نے امام علیہ السلام کو دھمکی دی کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ امام نے دنیا کے بے قدر ہونے کے بارے میں اس کے لیے یہ اشعار پڑھے جس کی چند ابیات کو ہم نقل کرتے ہیں۔ کتنے سرکش لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر زندگی بسر کی، حالانکہ طاقتور نگہبان ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن یہ صورتحال ان کے لیے بے فائدہ تھی اور یہ چوٹیاں ان کو موت سے بچا نہیں سکی۔ موت کا پیغام اتنی حفاظتوں کے باوجود ان کی طرف آیا، ان کی جان لے لی، ان بلند جھگوں سے نیچے اتر آئے اور انہیں قبروں میں جگہ ملی، اور وہ کتنی بری جگہ میں منتقل ہوئے، اور جب ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا تو ایک بلند فریاد آئی اور ان سے پوچھا، کہاں گئے وہ تخت و تاج اور زینتیں اور لباس فاخرہ، کہاں گئے وہ چہرے جو ناز و نعمت میں ڈوبے ہوئے اور ان کے سامنے پردے لٹکے ہوئے تھے، اور پرندوں کے بلند پر جو ان کے تاج پر لگائے جاتے تھے۔ قبر نے ان کی بجائے جواب دیا، اب چہروں پر کیڑے رینگ رہے ہیں اور اب ان کے چہروں کو کھانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں طویل مدت تک خوب کھایا پیا، لیکن آج وہی افراد جو ہر چیز کھایا کرتے تھے اس وقت خود قبر میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے ہیں۔ سامعین، امام ہادی علیہ السلام کے ان اشعار نے متوکل کی عیش و نوش کی بساط لپیٹ دی اور اس کا سکون غارت کر دیا، اور عباسی دربار کے درباریوں کے بدن تھر آ گئے۔ محفل کے حاضرین امام علیہ السلام کی جان پر خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ متوکل کے غصے کا شرارہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا، لیکن متوکل کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے شراب کے جام کو ایک کنارے رکھوا دیا اور باقی حاضرین جلسہ بھی رونے لگے۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ امام علیہ السلام اس ناقابل توصیف جرأت و شہامت کے ساتھ متوکل کی چھوٹی شان اور آن بان کو اس طرح ملیامیٹ کر دیں گے۔ امام ہادی علیہ السلام کی معنوی اور روحانی حقانیت و عظمت کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہوئے اور بظاہر پشیمانی کا اظہار کیا اور امام علیہ السلام کو احترام و اکرام کے ساتھ گھر واپس لوٹایا۔ سامعین، آخرکار متوکل کی حکومت کا خوفناک دور اختتام کو پہنچا۔ منتصر نے، جو متوکل کا بیٹا تھا، منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو اکسا کر خود متوکل اور اس کے وزیر فتح بن خاقان کو، جب وہ شراب کی محفل سجائے ہوئے تھا، قتل کر دیا۔ منتصر اپنے باپ متوکل کو قتل کر دینے کے بعد اقتدار پر بیٹھا۔ اس نے یہ بات اچھی طرح درک کر لی تھی کہ اس کے باپ متوکل کا جو رویہ امام علیہ السلام اور لوگوں کے ساتھ تھا، اس سے لوگوں کے دلوں میں غصے اور نفرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے۔ بناوری اس نے فیصلہ کیا کہ سرکوبی، گھٹن اور قتل و غارت کی فضا کو کسی حد تک تبدیل کرے۔ اس لیے اپنے باپ متوکل کے برخلاف معتصم نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیں۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کوشش کی کہ علویوں کو ایذائے دینے سے دستبردار ہو جائے اور ان کا احترام و اکرام کرے، لیکن اس کی حاکمیت کا دور بہت مختصر تھا اور وہ 6 مہینے سے زیادہ اقتدار پر نہیں رہ سکا اور 248 ہجری قمری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، منتصر کے بعد کئی دوسرے عباسیوں نے، کہ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، یکے بعد دیگرے اقتدار میں آئے اور ایک بار پھر امام ہادی علیہ السلام اور علویوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان میں سے بعض کو مسموم کیا یا ان کو شہید کر دیا۔ امام ہادی علیہ السلام کا ہم عصر آخری خلیفہ معتص تھا، اس نے بھی متوکل عباسی کی طرح امام کے خلاف دباؤ، دھمکیوں اور محاصرے میں اضافہ کر دیا اور دن بدن ان پر عرصہ حیات تنگ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا۔ اس طرح سے امام ہادی علیہ السلام معتص عباسی کے ہاتھوں 3 رجب 254 ہجری قمری میں مسموم کر دیے گئے اور سامرہ میں آپ کے گھر میں ہی، کہ جو محاصرے میں تھا، آپ کے پیکر مقدس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ عزیز سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر۔ تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Thank you.